سنتوں سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے ساتھ بیٹھے ان شاء اللہ درس قرآن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. صدق الله العظيم. قرآن كريم فرقان حمید کا یہ نواں پارہ ہے. سورہ انفال کا یہ چوتھا رکوع ہے. کل کے درس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ثابت قدمی, ایمان اور یقین, توکل علی اللہ, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے قدموں کو جمایا اور صحابہ کو فتح نصیب فرمائی, اور پھر اس کا ذکر ہوا کہ اسی پر استقامت اختیار کرنی ہے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. اذا قلت آمنت باللہ ثم استقم, کلمہ پڑھنا, ایمان لانا یہ آسان ہے, اور پھر اس پر استقامت یہ ضروری ہے. قرآن کریم میں استقامت کا ذکر ہے, اور جو استقامت اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو خوشخبریاں سنائی ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں خوشخبریاں سناتے ہیں کہ نہ تم خوف زدہ ہو اور نہ تم غمگین ہو، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو یہاں صحابہ کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا، اور اسی ثابت قدمی کے قسم میں سے ایک چیز مددگار اگر ہو سکتی ہے تو وہ خوف خدا ہے۔ آج کے درس کی ابتدائی آیت میں تقوی کا ذکر ہے، یہاں صحابہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی امت ہے اور ساری انسانیت کے لیے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو، تمہارے دلوں کے اندر خوف خدا آئے تو ثابت قدم بھی رہو گے، اور اس پر کتنے فوائد ہیں کچھ کا ذکر آج کے درس میں ہے، اور بہت سی اور آیتوں کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ جب انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، جب تقوی، قرآن کریم میں جگہ جگہ تقوی کا حکم دیا گیا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کی یہ عادت تھی کہ جب آپس میں ملاقاتیں کرتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے کچھ نصیحت کر دیجئے، تو ان کی نصیحت کیا ہوتی تھی؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں نصیحت کرتا ہوں تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی خوف خدا ہے۔ یوں تو تقوی نماز بھی تقوی ہے، روزہ بھی تقوی ہے، حج بھی تقوی ہے، آپ جو بھی اللہ کی کی عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو یہ تقوی ہی کی وجہ سے ہے، تو یہ سارا تقوی ہے۔ لیکن تقوی کا خلاصہ خوف خدا، خوف خدا دل میں پیدا ہوگا تو یہ ساری چیزیں ان پر عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جب تم تقوی اختیار کرو گے تو اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ اللہ فیصلہ بڑی جلد فرمائے گا، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ یہاں اجمالاً ذکر ہے کہ فیصلہ کس چیز کا، جس طرح بدر کے بارے میں یوم الفرقان کہا گیا ہے کہ یہ فیصلے کا دن تھا، حق اور باطل کے درمیان اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے جلد فیصلہ ہوگا، یہ کون سا فیصلہ ہے؟ کہ اللہ حق پر استقامت نصیب فرمائے گا، کہ اس کو یہ فیصلہ کرنے میں جلد سمجھ آ جائے گی کہ میں حق پر ہوں، شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ ہوگا تو اللہ حق پر استقامت دے گا اور فتح و نصرت عطا فرمائے گا، جس طرح صحابہ اکرام نے تقوی اختیار کیا اور اللہ نے جلد فیصلہ کیا ان کے بارے میں۔ اور دوسرا اس آیت کے اندر ہے کہ اللہ تمہاری پچھلی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ آپ بہت سی احادیث میں آپ سن چکے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس دل میں اللہ کا خوف آتا ہے اور خوف کی وجہ سے انسان کے آنسو نکل جاتے ہیں یا جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ جسم سے جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے، اور اسی آیت کی وہ حدیثیں تفسیر ہیں کہ جب خوف خدا ہوگا، ڈر پیدا ہوگا، تم اپنی کیفیت ایسی بناؤ گے کہ اللہ کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر ہے، تو اللہ اس ڈر کی وجہ سے تمہارے جسم سے گناہوں کو دور کر دے گا، اور اس طرح جسم سے گناہ جھڑتے ہیں کہ جس طرح سردیوں کے موسموں میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتا ہے تم تقوی اختیار کرو، خوف خدا مشکلوں کے سارے دروازے میں کھول دوں گا، جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، تقوی تو اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ مسلح بچھاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، آنسو بہاؤ، اللہ کس طرح تمہاری مشکلوں، کیونکہ مشکلیں بھی اسی کی طرف سے ہیں اور راستے کھولنے والی ذات بھی وہی ہے، تو صرف اس پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو دوسرا یہ کہ اللہ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا، اور تقوی اختیار کرو گے تو آگے ایک اور وعدہ ہے کہ اللہ رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، یعظم له اجرا، اللہ تمہاری عبادت پر تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ کہ تقوی، خوف خدا دل میں ہے، نماز پڑھتے ہو دل میں خوف خدا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور پتہ نہیں میری اس نماز کو قبول کرے گا بھی یا نہیں، اس کی شایان شان میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں، تو یہ خوف پیدا ہوگا تو اس پر اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے دگنا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا، رزق وافر مقدار میں ملے گا، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ تو ایک تقوی سے کتنا فائدہ ہے، تو یہاں یہ اللہ کی طرف سے نصیحت اور وصیحت ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. اور پھر آگے جو آج کے درس کی جو درمیانی آیتیں ہیں اس میں ایک بہت بڑے احسان کی طرف اشارہ ہے صحابہ بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے. اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رہبر, تمہارے شفیق, تم پر مہربان اور جو رحمت للعالمین ہیں, جنہیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا اور بھیج کر اللہ فرماتا ہے میں نے انسانیت پر سب سے بڑا احسان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, آپ کی شخصیت, آج کے درس کی آخری آیتوں میں آتا ہے کہ یہ اسی ہستی کی وجہ سے دنیا میں اجتماعی عذاب جو نہیں آتا صرف اسی کی نسبت کی وجہ سے. کہ آج کے درس میں میرے محبوب جب تک آپ موجود رہیں گے ان پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. جس طرح پہلی قوموں پر آیا, بعض کی شکلیں بدل گئیں, بعضوں پر ایسے طوفان آئے کہ پوری کی پوری انسانیت ہی ختم ہو گئی, پوری نسلیں ہی مٹ گئیں. قوم لوط کو دیکھو, قوم نوح کو دیکھو, اسی طرح عاد و ثمود پر جو عذاب آئے تو آپ کی نسبت سے ان پر عذاب نہیں آئے گا, اس لیے کہ آپ کو میں نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور آپ کی نسبت بہت بڑی نسبت ہے. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا, یاد کرو اس وقت کو کہ جب مشرکین مکہ یہ مشورہ کر رہے تھے کہ آپ کے رہبر اور آپ کے قائد کو شہید کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے. اور ان آیات کا شان نزول لکھا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں اسلام پھیلنے لگا اور مکہ میں صحابہ پر مکہ والوں نے زندگی تنگ کر دی تھی, ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے تھے, مظلوموں پر ظلم ڈھاتے تھے, جو جس کا جس پر بس چلتا تھا وہ ہر قسم کا ظلم ڈھاتا تھا. تو جب مدینے میں اللہ نے راستہ کھول دیا, اور پچھلے درس میں گزر چکا کہ تم پر زمین تنگ ہو چکی تھی, تم کمزور ہو چکے تھے, میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا, اور وہ ٹھکانہ کون سا تھا؟ مدینہ منورہ کا. تو صحابہ اکرام نے ہجرت کرنا شروع کی. جب ہجرت کرتے رہے تو مشرکین میں یہ پریشانی پیدا ہو گئی اور ابو جہل نے سرداروں کو جمع کیا دار ندوہ کے اندر, یہ تو جا رہے ہیں یہاں سے سب کے سب, اور مدینہ میں ان کے لیے راستہ کھل گیا ہے اور وہاں ان کے لیے ایک جگہ بن گئی ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ بھی چلے جائیں اور پھر ہمارے خلاف ایک لشکر تیار کریں اور ایک قوت اور ایک طاقت بنا لیں, تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے. یہ فکر پیدا ہوئی تو سارے سردار جمع تھے, دار الندوہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو ابو جہل اور عتبہ, شیبہ اور بڑے بڑے, نظر ابن حارث, یہ بڑے بڑے مکہ کے سردار تھے, یہ مشورے میں لگے. تو ایک شیخ آیا, حدیث میں آتا ہے کہ شیخ نجدی کے نام سے, اس نے کہا میں نجد کا رہنے والا ہوں اور میں وہاں کا بزرگ ہوں, تو مجھے پتہ چلا ہے کہ تم پریشان ہو اور اس طرح مشورہ کر رہے ہو, تو شاید میں بھی کوئی مشورہ دے دوں. تو مشورہ جیسے ہی شروع ہوا تو ایک سردار کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کو قید میں ڈال دیتے ہیں, قید میں ڈال دیں گے, زنجیروں میں جھکڑ دیں گے اور کسی کو ان کے قریب نہیں آنے دیں گے, حتیٰ کہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو جائیں. تو شیخ نجدی نے کہا کہ بھلا یہ بھی کوئی رائے ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. اور یہ شیخ نجدی جو تھا یہ شیطان تھا, شیطان شیخ نجدی کی شکل میں آیا ہوا تھا, بیٹھا ہوا تھا. تو شیطان نے کہا کہ ایسا اگر تم نے ان کو پکڑ لیا, گرفتار کر لیا, ان کے ماننے والے تو مدینہ چلے گئے ہیں اور وہاں ان کی ایک قوت بن گئی ہے, وہ ان کو پتہ چلے گا تو وہ بھی کوشش کریں گے اور آئیں گے اور حملہ کریں گے, چھڑا دیں گے, اور دوسرا یہ کہ ان کا بہت بڑا طاقتور خاندان ہے تو وہ آئے گا اور چھڑا لے گا, تو یہ مشورہ صحیح نہیں ہے. سب نے کہا شیخ نجدی صحیح کہتا ہے. دوسرا کھڑا ہوا اور دوسرے نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جلاوطن کر دیتے ہیں, یہاں سے جلاوطن کر دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں. تو پھر شیخ نجدی نے کہا یہ بھی کوئی مشورہ ہے, اگر جلاوطن کیا تو ان کا تو مقصد ہی وہی ہے, وہ چلے جائیں گے مدینہ منورہ اور وہاں ایک قوت بن جائے گی. پھر ابو جہل کھڑا ہوا اور ابو جہل نے کہا کہ نہیں, ایسا کرتے ہیں, میرا مشورہ یہ ہے کہ قریش کے جتنے بھی قبائل ہیں ہر قبائل سے ایک ایک جوان کھڑا کرتے ہیں, اس کے ہاتھ میں تلوار دیتے ہیں, اور آج ہی رات کو وہ سب اکٹھے ہو کر یک بارگی حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کو شہید کر دیں اور ان کو مار دیں اور ختم کر دیں, تو پھر ایسا ہوگا کہ جو ان کے خاندان والے ہیں وہ بدلہ تو نہیں لے سکیں گے, کیونکہ سارے قبائل اس میں شامل ہوں گے تو کس کس کو قتل کریں گے, تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ خون بہا کا مطالبہ کریں گے. تو سب قبائل مل کر خون بہا دے دیں گے اور ہماری جان چوک جائے گی. تو شیخ نجدی نے شاباش دی کہ ہاں یہ مشورہ صحیح ہے, اس پر عمل ہونا چاہیے اور فوراً عمل ہونا چاہیے. تو نوجوانوں کو تیار کیا اور اسی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہیں اور گھر کا گھیراؤ کیا گیا, اور آج رات ہی کو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کریں گے, اور جیسے ہی وہ گھر سے نکلیں گے ہم فوراً ان پر حملہ آور ہو جائیں گے اور سب مل کر ان کو ختم کر دیں گے اور شہید کر دیں گے. تو یہ مشورہ ہوا اور نوجوان چن بھی لیے گئے اور انہیں ہتھیار بھی دیے گئے, اور یہ لوگ دارالندوہ کے اندر سردار بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ گھر سے نکلیں گے اور ان پر حملہ کریں گے اور ان کو ختم کر دیں گے. تو ادھر یہ مشورے ہو رہے تھے اور مکان کا گھیراؤ کر دیا تھا, تو ادھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا حضور کے پاس اور بھیج کر ان کے سارے مشوروں کی اطلاع کر دی حضور کو. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے کیا حکم ہے, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کو اجازت مل گئی ہے جو اس سے پہلے اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ملی تھی کہ آپ مکہ کو چھوڑ دیں اور مدینہ منورہ چلے جائیں. نبی علیہ السلام پہلے سے ہی ابو بکر سے مشورہ ہو چکا تھا اور اس انتظار میں تھے. حضور نے فرمایا گھر کا تو گھیراؤ ہو چکا ہے, میں نکلوں گا کیسے, پورے گھر کے ارد گرد سارے کھڑے ہیں تو میں کیسے نکلوں گا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں, یہ اللہ کا حکم ہے کہ مٹی سے مٹھی اپنی بھر لیں اور باہر نکلیں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے, آپ نکلیں گے یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے پاس موجود تھے, حضور نے فرمایا حضرت علی کو کہ آپ میری جگہ آ جائیں اور میرے بستر پر لیٹ جائیں چادر اوڑھ کر, اور یہ اللہ کا حکم ہی ایسا ہے, اور ساتھ ساتھ میں تمہیں خوشخبری بھی یہ دیتا ہوں کہ یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اے علی تجھے اللہ محفوظ رکھے گا, یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, اور لیکن آج میری جگہ رہنا ہے اور پھر بعد میں ہجرت کر کے میرے پاس مدینہ منورہ تو بھی آ جانا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ لیٹ گئے, نبی علیہ السلام رات کو نکلے اور یہ باتیں کر رہے ہیں اور حضور ان کے سروں کو پھلانگتے ہوئے نکل رہے ہیں اور حضور ان کے سروں پر خاک ڈال رہے ہیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں, اور انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے آپ کو. آپ نکل کر سیدھے ابو بکر کے گھر گئے اور ابو بکر کو لیا, اور ہجرت کا جو آگے سفر ہے جو واقعہ ہے آگے آئے گا کہ آپ نے ہجرت شروع کر دی اور غار ثور کی طرف آپ چلے گئے. ادھر یہ انتظار میں ہیں اور آپس میں گپیں لگا رہے ہیں اور بڑے متکبرانہ انداز میں کہ آج وہ بچ کر نہیں جائیں گے, اور دیکھ بھی لیا تھا کہ آپ مکان کے اندر ہیں. تو ایک شخص آیا اور آ کر کہا تم یہاں کیوں جمع ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ آج ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو ختم کریں گے. انہوں نے کہا تم بڑے عجیب ہو, تمہارے سروں میں مٹی ڈالتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ تو چلے گئے ہیں یہاں سے, جس کے لیے تم کھڑے ہو وہ تو چلے گئے ہیں, اور صرف گئے ہی نہیں ہیں, تمہارے سروں میں مٹی ڈال کر گئے ہیں. تو سب نے اپنے سروں پر ہاتھ لگایا تو ان کے سروں پر مٹی پڑی ہوئی تھی, حدیث میں آتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو اے ایمان والو, میں نے تم پر کیسا احسان کیا کہ انہوں نے ارادہ کیا تھا مٹانے کا اور میں نے انہیں بچا لیا, جو تمہارے لیے رحمت ہے اور جس کی وجہ سے میرا عذاب تم پر نہیں آتا اور جس کی نسبت کی وجہ سے تم پر میرا عذاب نہیں آئے گا. آخر میں اس کا ذکر ہے کہ اتنا بڑا میں نے احسان تم پر کیا. اور پھر آگے جو ہے نظر ابن حارث کے ہی ایک جملے کا ذکر ہے کہ اسی دال ندوہ کے اندر بیٹھے ہوئے نظر ابن حارث جو مکہ کا سردار تھا, نظر ابن حارث نے کہا کہ یہ بھلا کوئی کلام ہے, یہ جو کلام پڑھتا ہے, یہ جو کہتا ہے یہ کلام ہے, اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, میں سنا ہے یہ کلام, یہ تو وہی کلام ہے کہ جو ہم پہلے سے سنے آ رہے ہیں, کیونکہ یہ سفر کرتا تھا شام وغیرہ اس طرف, تو تورات انجیل وہاں اہل کتاب سے میں نے سنا ہوا ہے, میں اس سے اچھا پڑھ سکتا ہوں, اگر میں پڑھنا چاہوں تو اس سے اچھا کلام لا سکتا ہوں. تو آگے اس کا ذکر ہے اور پھر چیلنج بھی اس کو قرآن نے دیا گیا کہ اگر تمہیں شک اور شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر تم لے آؤ اس جیسی ایک صورت, صرف خود نہیں بلکہ اپنے سارے مددگاروں کو بھی بلاؤ, اور جس جس کو بلا سکتے ہو, جس سے مدد لے سکتے ہو ان کی مدد لو, لیکن تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے, اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ بندوں کا کلام نہیں ہے, تو قرآن کریم نے چیلنج دیا اور پھر کوئی اس جیسا کلام نہیں بنا سکا. تو اس کا بھی آگے ذکر ہے نظر ابن حارث کے ان جملوں کا, اور پھر آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کہ آپ کی نسبت سے عذاب نہیں آئے گا, اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو جب تک آپ کی امت استغفار کو لازم پکڑے گی, جب تک وہ استغفار کرتی رہے گی, توبہ کرتی رہے گی, تو اللہ فرمایا کہ اس استغفار اور توبہ کی وجہ سے بھی میرا عذاب ٹلتا رہے گا. اسی لیے کہا کہ جب کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, جب کوئی گناہ زیادہ کرتا ہے اور اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ ان پر نازل ہونا ہوتا ہے, تو وہ استغفار کوئی کر دیتا ہے تو اس استغفار کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو جب تک استغفار کو لازم پکڑے گی تو یہ ایک نسخہ بتا دیا کہ قیامت تک کے لیے استغفار تو باقی ہے امت میں, جب تک استغفار کرتی رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا رہے گا اور اللہ معاف کرتا رہے گا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تتقوا اللہ, اگر تم ڈرتے رہو اللہ سے, تقوی اختیار کرو, یجعل لکم فرقانا, اللہ تمہارے لیے فیصلہ فرما دے گا, ویکفر عنکم سیئاتکم, اور اس تقوی کی وجہ سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, ویغفر لکم, اور تمہاری بخشش کر دے گا اور گناہوں سے پاک کر دے گا, واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے فضل والے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور یاد کرو اس وقت کو جب تدبیریں کر رہے تھے مکہ والے کافر, اور وہ تدبیریں کیا تھی, لِيُثْبِتُوكَ, کہ آپ کو قید میں ڈال دیا جائے, او يَقْتُلُوكَ, یا آپ کو شہید کر دیا جائے, او یخرجوکا, یا آپ کو جلا وطن کیا جائے, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا, وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور اللہ کی تدبیر ہی غالب ہو کر رہتی ہے, اور ایسا ہی ہوا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں, قالوا, کہتے ہیں, قد سمعنا, ہم نے سن لیا, جو نظر ابن حارث کا قول تھا, ہم نے سنا, لو نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا, اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا بنا لائیں, ان هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, نہیں ہیں بلکہ یہ پہلوں کے واقعات ہیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں, اور اسی مجلس کے اندر نظر ابن حارث نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے تو اللہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے. بد دعا کی اس نے کہ ہم پر پتھر برسا دیا جائے, ہمیں ہلاک کر دیا جائے, جس طرح مکہ والے کہتے تھے. تو آگے اس کا جواب ہے کہ اللہ تم پر عذاب کیوں نازل نہیں کرتا اور سب کے سب ہلاک کیوں نہیں ہوتے, اس کی وجہ کیا ہے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ, اور وہ وقت بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا, اے اللہ, اگر یہ تیری طرف سے ہے اور یہ حق ہے یہ کلام, من عندك, آپ کی طرف سے, فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ, تو برسا دے ہم پر آسمان سے پتھر. یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے, کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر تیرا کلام ہے تو ہمیں ہدایت دے دے. انہوں نے کہا نہیں, ہم پر عذاب آ جائے اور پتھر برسیں. اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, یا آئے ہم پر دردناک عذاب, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ, اللہ فرماتا ہے کہ میں ہرگز تمہیں عذاب نہیں دوں گا, اس لیے, وَأَنْتَ فِيهِمْ, میرے محبوب آپ ان میں موجود ہیں, آپ مکہ میں موجود ہیں, اور جب تک آپ موجود رہیں گے تو آپ کی نسبت سے ان پر عذاب نہیں آئے گا. لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں, اللہ فرماتا ہے, اور قسم کیوں اٹھاتا ہوں کہ آپ اس شہر میں گھومتے پھرتے ہیں, آپ کی نسبت ہے اس شہر کی طرف, تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے, اس لیے میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. وَأَنْتَ فِيهِمْ, آپ ان میں موجود ہیں, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ, اور اللہ اس صورت میں بھی عذاب نازل نہیں کرے گا, وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, جب تک یہ لوگ استغفار کو لازم پکڑیں گے. قرآن میں نا جب آدمی استغفار کرتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اللہ اپنی رحمتیں برساتا ہے اس شخص پر کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ حضور استغفار کرتے تھے، بلکہ بعض روایت میں ایک ایک مجلس میں آپ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے۔ تو استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔